ناظرین السلام علیکم. ناظرین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر مشتمل 13 کڑیوں کے ایک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. اور یہاں اس وقت ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا اختر عباس جون صاحب بھی موجود ہیں. تو ہم یقیناً آپ کے بیانات سے استفادہ کریں گے. تو جون صاحب, میرے خیال میں شروعات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تو یقیناً بہت ہی وسیع ہے, اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ اس پر گفتگو کچھ پروگراموں ممکن نہیں ہے. بہرحال, لیکن شروعات آپ کے خیال میں کہاں سے کی جائے؟ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے زمانے میں جو تاریخ زمانہ تھا, تو ولادت کی روشنی سے اگر ہم شروع کریں تو بہتر ہوگا. تو کیا حالات تھے ولادت سے پہلے؟
وعلیکم السلام, اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ زمانہ کی جس وقت جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, ایک جو تاریخ میں جو تعبیر کیا گیا اس زمانے کو, خاص کر عرب کے لیے, وہ جہالت کے دور سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ جہالت کے دور کا معنی اگر اس کو وسیع کریں گے کہ کم وقت میں اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں, کہ عرب کا وہ دور ہر اعتبار سے کسی بھی جہت سے ایک بہترین زمانہ اسے نہیں کہا جا سکتا تھا. یعنی کسی بھی جہت کو نہیں, وہاں پر
ہر زندگی
کے تمام اس کو
پچھڑے ہوئے تھے.
نہ تہذیب تھی, نہ تمدن تھا, سوائے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں شعر و ادب میں, وہ بھی جاہلی شعر و ادب کہے جاتے ہیں ان کے جو موضوعات تھے, جو مواد تھے اس کے. لہٰذا اگر ہم ایک چند لفظوں میں ہم چاہیں کہ اس زندگی کا خلاصہ کریں اور وہ عرب کی شکل ہمارے سامنے آ جائیں,
ان حالات کا,
وہ حالات پورے سمجھ میں آ جائیں, تو امام علیہ السلام کے چند جملے ہیں نجل بلاغہ میں, خطبہ نمبر 26 میں, جو پورے ان حالات کی ترجمانی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نذیرا للعالمین وامینا للتنزیل. اور اس کے بعد جو فرماتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ کو خدا نے مبعوث کیا لوگوں کے لیے نذیر بنا کر, کہ لوگوں کو جو ہے آ کے ڈرائیں. ڈرانے کا مطلب بھی ہے کہ جو مشکلات ہیں, جو خطرات ہیں ان کے سامنے, اخروی خطرات بھی اور جو دنیاوی مشکلات بھی ان کے سامنے, اسے آگاہ کریں اور پیغام وہی لے کے آئیں. اب یہاں پر امام علیہ السلام وہ حالت بیان کرتے ہیں عرب کی, جو حالت ہے وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ, اور تمہاری اس وقت معاشر عرب, تمہاری اس وقت یہ حالت تھی کہ تم عَلَى شَرِّ دِينٍ وَشَرِّ دَار, تمہارا دین بدترین دین تھا, تمہارا مکان جہاں تم زندگی گزارتے تھے وہ بدترین مکان تھا. اس مکان کی منیخون بینت حجارت خوش نن, تم سنگلاخ وادیوں میں زندگی گزارتے تھے, حیات سمن زہریلے سانپوں کے درمیان میں, جانوروں کے درمیان میں زندگی گزارتے تھے. تمہاری حالت دیکھیے, تاکرون الجشبہ و تشرمون القدر, تشرمون القدر و تاکرون الجشبہ, تم بدترین غذائیں کھاتے تھے, تمہارا پانی آلودہ پانی تھا, یعنی تمہارا پینے کے جو مواد تھے وہ صاف ستھرے نہیں تھے. یعنی وہ حالات بیان کرتے ہیں, تسفکون دماغکم و تقطعون ارحامکم, تم خون ریزی کرتے تھے, اپنے ارحام اپنے عزیزوں کو قتل کرتے تھے, ایک معمولی معمولی سی بات پر جا کے تم لوگوں کو قتل کرتے تھے. کہ ناظرین اس سے واقف ہیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے موضوعات اٹھتے تھے اور اس میں 40-40 سال تک یہ جنگ چھڑتی تھی, کسی کے انڈا چرا لیا ہے, شتر مرغ کا انڈا جو آپ کے سامنے وہ واقعات ہیں. اور یہ جو جملے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں, الاسنام فیکم منصوبہ والآثام فیکم معصوبہ, یہ حالات یہ تھے کہ تمہاری یعنی یہ عبادت یہ تھی کہ تم بتوں کی پرستش کرتے تھے, بدترین ماحول تھا. یعنی ان جملوں کا خلاصہ اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ کہ ان کا اجتماع, ان کی سوسائٹی ایک بدترین سوسائٹی تھی, ان کا اقتصاد بدترین اقتصاد تھا, ان کی تہذیب و تمدن بدترین تہذیب و تمدن تھی.
کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے
کہ
حالات ایسے تھے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ صاحب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی زمین پر اسی سرزمین پر کیوں مبعوث؟
جی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور دنیا بھی تاریکی میں تھی لیکن یہاں پر ایک اضافی تاریکی تھی، یعنی جس کو آپ کے سامنے یہ جس کو قرآن نے خود بھی قرآن نے انہی یہ جملے جو امام علیہ السلام کے ہیں قرآن نے ایک آیت میں اس کا خلاصہ کیا کہ فرمایا کہ تم یاد کرو یاد اس نعمت کو وذکروا نعمت اللہ علیکم اس کن تم آدان دشمن تھے، سب آپس میں دشمن تھے، اب اس دشمن کی توضیح کی جا سکتی ہے ہر جہت سے، پھر خدا نے فعل لفا بین قلوبکم یہ خدا نے تمہارے دلوں کو آپس میں نرم کیا جوڑ دیا اور اس حد تک جوڑ دیا فاصبحتم بنعمتی اخوانا، نہ صرف یہ کہ تم دوست ہوئے بلکہ بھائی بھائی ہو گئے کہ بعد میں انشاءاللہ عرض ہوگا بعد میں کس طریقے سے پیغمبر اکرم کے ذریعے سے اور رسالت کی وحی اور قرآن وحی کے ذریعے سے ان دشمنوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے جو مر رہے تھے ایک دوسرے کے جان کے اور خون کے دشمن تھے وہ ان کو بھائی بنا دیا بالکل.
تو جی جون صاحب ہماری گفتگو جاری رہے گی، تو ناظرین ہم استفادہ کریں گے لیکن ایک تھوڑے سے وقت کے بعد.
حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں ودیت کیا تھا تاکہ خاص افراد کے صلب میں منتقل ہو، یہ نور نسلوں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ عبد المطلب اور ان سے عبداللہ کے صلب میں پہنچا. جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی سے ایک نور ساتھ ہوا جو آسمانوں تک پہنچا. حضرت عبداللہ 25 سال کی عمر میں ایک خاتون کے یہاں رشتہ لے کر گئے جو خدا کے آخری رسول کی ماں کا درجہ حاصل کرنے والی تھی. انہوں نے آمنہ بنت وحب سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 45 نسلوں کا فاصلہ ہے اور یہ شجرہ طیبہ مکمل طرح سے قلم بند کیا گیا ہے. تمام انبیاء الہی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی اور تمام آسمانی کتابوں میں آپ کے آنے کی بشارت دی گئی ہے. پیغمبروں کی 6000 سالہ تاریخ میں سب رسولوں کے سردار کے آنے کے منتظر تھے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت دنیا میں خاص واقعات رونما ہوئے. عالم ملکوت میں جنت اور نہر کوثر کو سجایا گیا. اس عظیم شب میں ساوی کی جھیل جس کی لوگ پرستش کیا کرتے تھے ناگہاں خشک ہو گئی اور زرتشتیوں کا تاریخی آتش کدہ جس میں ہزاروں برس سے آگ جل رہی تھی یکایک خاموش ہو گیا. اس مبارک شب میں ایک طرف بادشاہوں اور دوسری طرف بزرگ مذہبی رہنماؤں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھیں. ایران کے بادشاہ نوشیروان نے دیکھا کہ مدائن میں اس کے محل کے کنگرے گر گئے ہیں، تو نجاشی نے حبشہ میں عجیب خواب دیکھا اور سر انجام 17 ربیع الاول 53 عام الفیل طلوع فجر کے قریب شعب ابو طالب میں حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا اور اپنے نور سے عالم کو منور کر دیا.
ناظرین ہم جون صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. تو جون صاحب گفتگو ہماری یہاں پر پہنچی.
جی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ آیت اگر آپ کی اجازت ہو میں اسے پوری مکمل کر دوں کہ جس میں قرآن نے جو نقشہ کھینچا ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر کے ساتھ فرماتا ہے، یہ قرآن کی یہی آیت سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. یہ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے کہ تم بالکل آگ کے دہانے پہ تھے، یعنی نابودی کے دہانے پہ تھے. اس نابودی کے دہانے سے کس چیز نے عرب کو بچایا ہے؟ وہ تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تعلیمات وحی نے بچایا ہے. اور یہ ہمیشہ مثلا آج کی دنیا اگر آپ دیکھیں، آج بھی دنیا یعنی آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی، آج کا مغربی تمدن، اس نے دنیا انسان کو لے جا کے نابودی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. آپ دیکھنا شروع کریں، حالات کا جائزہ لیں، یعنی طبیعت پہ جو اثر پڑ رہا ہے آج کے ٹیکنالوجی کا، آج کے یعنی بھائی قرآن کی یہ آیت کہ اللہ شفاہ فرت من النار پہنچے، اس شفاہ فرت من النار سے کون چیز نجات دے سکتی ہے؟ وہی جو اس وقت کے زمانے میں نجات دی، یعنی بھائی تعلیمات الہی تعلیمات.
اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا اور آج ہمارے لیے
ان کی تعلیمات ہیں، کہ ان کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم وحی کے سائے میں، قرآن کے سائے میں اس جو آج انسانیت جس مصیبت میں گرفتار ہے اس گرفتاری سے نجات پا سکتی ہے. نہ صرف ہم مسلمان، نہ صرف ہم بلکہ پوری انسانیت کو آج نجات کی ضرورت ہے.
اور یہ نجات اسی صورت میں ممکن ہے جب نجات دہندہ کے حالات سے
احسنتم. چونکہ ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آج دیکھیں کہ جب ہم تقابل کرتے ہیں زمانوں کا، اس زمانے میں یہ آپ کے سامنے عرب کے حالات پیش کیے، عرب کے یہ بدترین حالات تھے. دوسرے اسی طریقے سے دوسرے ممالک بھی جو اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں اس کو بھی آپ نظر میں رکھیں. یہ نہیں کہ اسلام نے آ کے صرف عرب کو نجات دی ہے،
انسانیت کو،
پوری انسانیت کو نجات دی ہے. آپ اس وقت کی بڑی طاقتیں، اس وقت مثلاً روم کی طاقت، ایران کی طاقت، جو اس دو بڑی طاقتیں، سپر پاور جسے کہا جا سکتا ہے اس زمانے، آج کے زمانے کے اسلام میں، اس زمانے کی یہ دو بڑی طاقتیں تھیں. یہ بڑی طاقتیں تھیں لیکن یہ خود مصیبت میں گرفتار تھیں کئی اعتبار سے. ایک تو خود آپس میں جنگ میں گرفتار تھے، جنگ کرتے تھے، جنگی اعتبار سے ان کی اقتصادی حالت خراب ہو گئی تھی، مشکلات تھے. دوسری طرف سے جب وہ جنگ کر رہے ہیں ان کو جو ہے اقتصاد، جنگی وسائل چاہیے ہیں اس کے لیے، جو عوام پر شدید ظلم کرتے تھے
آپ،
ہاں ٹیکس، شدید ٹیکس، یعنی اور طرح طرح کے. آپ غور کریں اس پہ کہ اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیلا، جہاں ایران میں مسلمان داخل ہوئے فوراً سب مسلمان ہوتے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کے پاس ان کے دل کی آواز موجود ہے، ان کے دل کے تقاضوں کو، ان کی فطرت کے تقاضوں کو اسلام پورا کرے. دوسری طرف سے وہ مظلوم تھے، وہ پریشان تھے، وہ اپنی حکومتوں سے تھکے ہوئے تھے. بس یہ حالات آپ ادھر روم کے بھی حالات دیکھ سکتے ہیں، ادھر ایران کے بھی حالات دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دو بڑی طاقتوں کے علاوہ اور جب دنیا پہ آپ نظر کریں گے تو اس وقت آپ روم جو اس زمانے بعد میں، یہ روم جو ہے جو آپ تاریخ میں قرون وسطیٰ کے نام سے مشہور ہے، مڈل ایجز کے زمانے سے، خوب یہ مڈل ایجز بعد میں جو آئیں اس کا مقدمہ اسی زمانے میں فراہم ہو رہا تھا. چونکہ یہ ایک دو صدی کی بات نہیں ہے،
یعنی کافی وسیع،
ایک وسیع زمانہ گزرا ہے کہ یعنی نہ کوئی علمی ترقی تھی، نہ کوئی
ایک جمود تھا،
بلکہ جمود سے بھی زیادہ وہ پستی کی طرف مسلسل چلے جا رہے تھے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، یہ ایک پوری تاریخ جو آگے بڑھ رہی تھی، انسانیت کی پوری تاریخ آگے بڑھ رہی تھی، وہاں پر ایک نیا موڑ آیا.
جی،
ایک ایسا موڑ کی جو جس کا اثر قیامت تک باقی رہنے والا ہے.
اندھیرے میں ایک،
ہاں ایک روشنی پھوٹی، اور ایسی روشنی پھوٹی کہ اس کے ظاہری اثرات بھی اسی وقت نظر آئے. یعنی تاریخ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ مثلاً روم کا جو کسرا کا جو ایوان تھا اس میں شگاف پڑ گیا، اس کے کنگرے گرے روم میں، یا آتش کدہ جو ہے یہاں ایران کا وہ خاموش ہو گیا، یا مثلاً اس وقت کے بادشاہ جو یہاں نوشروان عادل تھا اس نے وحشتناک خواب دیکھا اسی وقت میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو یعنی یہ ظاہری حالات تھے لیکن اس کے نتائج ابھی بعد میں آنے والے تھے. یہ صرف جب
علامتیں تھیں
جو
جس وقت ولادت ہوئی ہے
اسی وقت ظاہر ہوئی. کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جب بھی بڑے بزرگ انسان، بڑے انسانوں کی ولادت کے وقت یہ حالات پیش آئے، مثلا جناب ابراہیم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جناب موسیٰ، خود جناب عیسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کہ جب یہ یعنی آنے سے پہلے لوگ ایک طرف منتظر بھی ہیں اور دوسری طرف سے وہ علامتیں دیکھ رہے ہیں لوگ، اور وہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو پوری انسانیت کا سرمایہ ہے، یہ ذات سرمایہ ہے پوری انسانیت کا اور خلاصہ ہے پوری انسانیت کے، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو یہ اس زمانے میں یہ حالات لوگوں کو دیکھنے میں آتے ہیں. البتہ اگر اس پہ تحقیق کی جاتی ہے اس زمانے میں بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی تھیں اور بہت سے حقائق شاید ان کے لیے کھل جاتے، کہ بہرحال تاریخ میں یہ واقعات پیش کیے جاتے ہیں.
جی، تو اگر آپ اجازت دیں تو میرے خیال سے ایک تھوڑا سا آرام کر لیں. اور تو ناظرین ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی، بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
یا رسول اللہ شوقا لناجیک نبتغی لیل المعانی، یا رسول اللہ شوقا لناجیک نبتغی لیل المعانی. بشير نذير رسول أمين بشير نذير أنت نبراس وحقا بنورك زاهق الليل الظلام نحوك الأجيال صدقا تسامى عندها عزم الرجال رسول أمين بشير نذير رسول أمين بشير نذير إليك سلامي وفيك اعتصامي إليك سلامي وفيك اعتصامي ونور أمامي صلاتي صيامي ونهجك نور لكل الأنام ونهجك نور لكل الأنام وطول قيامي بجوف الظلام وطول قيامي بجوف الظلام وإن التسامي بزود الكرام ونهجك نور لكل الأنام ونهجك نور لكل الأنام.
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پدر بزرگوار حضرت عبداللہ نے شام سے مدینہ لوٹتے ہوئے دائی اجل کو لبیک کہا اور اپنے لخت جگر کو نہ دیکھ سکے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وحب بنت عبد مناف ہیں. انہوں نے عرب کے بزرگ خاندانوں کی رسم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ نامی دائی کے سپرد کر دیا تاکہ آپ عرب کے صحراؤں میں شہر کی آلودگیوں سے دور پرورش پا سکیں. دائی حلیمہ پاک سرشت اور مہربان خاتون تھی. انہیں اس بچے سے قلبی لگاؤ ہو گیا تھا جس کے قدم سے ان کے قبیلے میں خیر و برکت کا دور دورہ ہو چلا تھا. حلیمہ نے حضرت آمنہ کے اصرار پر 5 سال بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس واپس بھیج دیا. 2 سال کے بعد جب حضرت آمنہ اپنے والدین سے ملنے اور اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر مدینہ گئیں تو اپنے لخت جگر کو بھی ساتھ لے گئیں. 1 ماہ کے بعد اپنے فرزند دلبند کے ہمراہ مکہ لوٹتے ہوئے ابوا نامی مقام پر انتقال فرما گئیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر میں والدین کے سایہ عطوفت سے محروم ہو گئے اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی. حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کے ساتھ بڑی شفقت و مہربانی سے پیش آیا کرتے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی پیشانی پر بزرگواری اور عظمت کے آثار نمایاں ہیں. 2 سال بعد حضرت عبد المطلب بھی ملک عدم سدھار گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے. حضرت عبد المطلب اپنے آخری دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت تشویش میں مبتلا تھے. اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی. وہی ابو طالب جو حضرت علی علیہ السلام کے والد ماجد ہیں. انہوں نے آخری دم تک یعنی 40 سال سے زائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. آپ نے حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں نوجوانی اور جوانی کا زمانہ طے کیا. یہ زمانہ جو عام لوگوں کے لیے تفریح شہوت اور ہوائے نفسانی کے غلبے کا زمانہ ہوتا ہے، آپ کے لیے پاکیزگی سچائی اور صداقت نیز تفکر و وقار عظمت نفس اور عزت و شرف کا زمانہ تھا. آپ اس زمانے میں سچائی اور درستکاری اور امانتداری کے لیے زبان زدے خاص و عام تھے. سچائی، کردار کی پاکیزگی، حسن خلق اور صبر و تحمل آپ کی رفتار و گفتار سے عیاں تھا. آپ مکے کی آلودہ فضا سے پاک و منزہ تھے. آپ کا دامن بت پرستی سے ایسا پاک تھا کہ لوگوں کو آپ پر بے حد تعجب ہوا کرتا تھا. آپ پر لوگ اس قدر اعتماد کیا کرتے تھے کہ آپ کو محمد امین کا لقب دے رکھا تھا. امین یعنی نیک سیرت کا حامل اور امانت دار. اس زمانے میں جزیرت العرب بت پرستی کا مرکز تھا. افراد اور قبیلوں نے لکڑی اور کھجور کے درختوں سے بت بنا رکھے تھے اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے. اس زمانے کے ماحول میں اخلاقی برائیاں، شراب نوشی، جنگ اور تشدد روزمرہ کا معمول تھا. ان تمام آلودگیوں کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کبھی بھی آلودہ نہیں ہوا، بلکہ آپ تمام برائیوں اور ناپاکیوں سے منزہ و مبرہ تھے. کون ہے جو آپ کی سمان حیات کا مطالعہ کرے اور آپ کی جسمانی اور روحانی عظمت و بزرگی اور پاکیزگی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے.
جی ناظرین، تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں حجت الاسلام جناب اختر عباس جون صاحب سے. جی آپ نے اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اس سے قبل کے حالات پر کچھ روشن ڈالی. اب آپ کچھ ذکر کریں گے ابتدائی زندگی کے حالات کے بارے میں.
جی ہاں، میں البتہ ایک جملہ اور بھی اس کی تکمیل کے لیے کہہ دوں کہ یعنی حالات کو اگر دیکھنا چاہیں تو مکے اور مدینہ کے اس وقت کے جو حالات تھے، جو روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت پورے مکے میں صرف 17 افراد ایسے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، نہ کہ عالم تھے. پڑھنا لکھنا صرف نام لکھ سکتے تھے، لکھ سکتے تھے. اور مدینہ میں صرف 11 لوگ تھے. یہ اس وقت کے حالات علم کے اعتبار سے. اب جو آپ نے سوال فرمایا کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت کے بعد جو شروع ہوتی ہے، ایک نہایت ہی پاکیزہ خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی، ایک پاکیزہ گھرانے میں، اور جو اس کے بعد جو زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے، ظاہر وقت یہاں پہ وقت مختصر ہے، اس میں بہت سی چیزیں وضاحت نہیں دی جا سکتی. جو اہتمام ہوا شاید مصلحتی پروردگار کی کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد بزرگوار کے انتقال ہو گیا جناب عبداللہ کا.
جی اس میں بھی بہرحال کچھ اکثر لوگوں کا تو یہی ماننا ہے، لیکن بہت سے جی راویوں کا
یہ بھی ہے کہ
وہ سفر پہ تھے،
سفر پہ تھے اور
رہنے کے بعد جی انتقال ہوا. لیکن یہ بہرحال مسلمہ ہے،
بعض لوگوں کی تحلیل اس بات کی جی ہاں دیکھ نہیں پائے. اس کے بعد جو ہے آپ اپنے دادا یعنی جناب عبد المطلب کے سائے میں پلنا شروع ہوئے، اور ابتدا میں جو ہے وہ وہاں کے رب کے دستور کے تحت جناب حلیمہ کے یہاں آپ نے جو ایک سرائی زندگی جو ہے وہ وہاں پہ آپ کے وہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی. پھر 5 سال کے بعد وہ جا کے انہوں نے لا کے واپس پلٹایا ماں کو. پھر کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے ماں کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے آپ یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں. پھر 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب کا بھی سایہ اٹھ گیا، اور جناب عبد المطلب نے جاتے جاتے جناب ابو طالب کی مسئولیتوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے، یہ ذمہ داری جو ہے، چونکہ وہ سمجھتے تھے یہ کون سا بچہ ہے، اسے پہچانتے تھے، جناب ابو طالب کے سپرد یہ ذمہ داری کی. اور جناب ابو طالب نے اپنی جان سے، یعنی جناب ابو طالب جو ایک چچا تھے آپ کے، وہ ماں کا بھی کردار ادا کر رہے تھے، باپ کا بھی کردار ادا کر رہے تھے، اس حد تک کہ اس زمانے میں جو سال میں ایک مرتبہ تجارتی سفر ہوتا تھا، شام کی طرف جاتے تھے جناب ابو طالب کے لیے. پہلے انہوں نے سوچا کہ کچھ لوگوں کے حوالے کر کے جائیں، لیکن جب جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ بچہ گریا کر رہا، آنکھوں میں آنسو دیکھا، تو فوراً ارادہ ملتوی کر دیا، یعنی ارادے میں تبدیلی یہ لائے کہ خود ساتھ میں لے کے چلے. اور پھر اسی سفر میں وہ آگاہ پیش آیا کہ جو ابھی آپ کی عمر صرف 12 سال تھی، کہ جب وہ بحیرہ یا بحیرہ دونوں نام لیا جاتا ہے، وہاں پہ جب پہنچے تو راہب، مسیحی راہب نے دیکھا اور آ کے کہا کہ پوچھا یہ کون سا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے، تو بتایا کہ ابو طالب کے ساتھ آیا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ میرا بھتیجا ہے. کہا میں اس کی پیشانی پہ نبوت کے آثار دیکھ رہا ہوں، اور میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بچے کو یہودیوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھیں گے، ورنہ وہ اسے قتل کر سکتے ہیں. یہ ابتدائی زمانے میں وہ آثار، حتیٰ کہ وہ جو پڑھے لکھے راہبین تھے جنہوں نے انجیل کا مطالعہ کیا تھا، مقدس کتابوں کا، توریت کا مطالعہ کیا تھا، وہ ان آثار کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھ رہے تھے. اور آپ کی جوانی کی زندگی جو ہے، بہرحال یہاں پہ جو زندگی گزار رہے تھے، خاموش زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایسی خاموش زندگی کہ جس میں ایسا کردار پیش کیا کہ سارے اس بات پر متفق تھے ہر ایک کہنے کے لیے کہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ بہت ہی عظیم کردار ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اور بھی انہوں نے کارنامے انجام دیے کہ یہاں پر نہیں بیان، مثلا آپ نے اسی جوانی کی زندگی میں جوانوں کو، قریش کے جوانوں کو جمع کر کے ایک پروگرام اس وقت بنایا کہ ہم جو ہے حلف لیتے ہیں اور آپس میں پیمان و تعہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے مظلومین کا دفاع کریں گے، دفاع کرتے تھے، جوانوں کو لے کے جاتے تھے جہاں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا تھا، اب جا کے ان کا دفاع کرتے تھے۔ یہ آپ کی جوانی کی زندگی، اور حتیٰ کہ اس عہد پر نبوت کے مبعوث ہونے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے ابھی بھی میں اس پیمان پر باقی ہوں ان لوگوں سے، حتیٰ کہ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ بس آپ کی یہ جو بعثت سے پہلے کی زندگی ہے کہ اسی میں زندگی میں آپ کی شادی بھی ہوتی ہے جناب خدیجہ کے ساتھ، کی ایک بڑا موڑ تھا جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ
لحاظ سے بھی اور ان کے مشن کے لحاظ،
ان کے مشن کے لحاظ سے بھی کہ آپ نے ہمیشہ یاد کیا۔ وہ روایت آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی جناب عائشہ کی، کیوں سوال کیا، وہ فکر مند ہوتی تھی آخر کیوں جو ہے یاد کرتے رہتے ہیں رسول اللہ، اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں خود ایک دوسری بیوی کے سامنے، پہلے بیوی کو یاد کرنا، کہا کہ آخر کیوں ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں، کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہو کون تھیں۔ انہوں نے ہمیں اس وقت تین چیزیں ذکر کی، کہا کہ جب کوئی نہیں مسلمان تھا اس وقت وہ اسلام لے آئی میرے اوپر، اور اس وقت انہوں نے میری مال کے ذریعے سے مدد کی جب کوئی نہیں مدد کرنا، اسلام کی اس وقت مدد کی، اور ان کے ذریعے سے ہماری نسل آگے بڑھی۔
جی تو جون صاحب، ہم تو آپ کی باتوں سے اور آپ کی گفتگو سے اور استفادہ کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کا دامن تنگ ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ جون صاحب کی اسی گفتگو کے ساتھ ہماری آج کی یہ کڑی اور پہلا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔